ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بزرگان محترم یہ جلسہ سیرت کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا سیرت کا موضوع بہت ہی طویل و عریض موضوع ہے اس لیے کہ سیرت کا دوسرا لقب اسلام ہے تو پورے اسلام کا بیان کر دینا کسی ایک مجلس میں یہ انسان کے بس سے باہر ہے بلکہ پوری امت کے بھی بس سے باہر ہے کہ بیقدم کسی ایک موقع پر پورے اسلام کو بیان کر دیا جائے اس لیے میں سیرت کے موضوع پر جو کچھ بھی اس وقت عرض کروں گا وہ سیرت سے متعلق نہیں ہوگا بلکہ سیرت کی غرض و غایت سے متعلق ہوگا سیرت کا مقصود کیا ہے کیوں بیان کرتے ہیں ہم سیرت اور کیا اس کے اثرات اور کیا اس کے فوائد اور کیا اس کی غرض و غایت سیرت در حقیقت شامل ہے بہت سے پہلوؤں کو سیرت کے تحت میں سب سے پہلے تو مقامات نبوت آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ عظیم کہ حق تعالیٰ کے ہاں آپ کو کیا مراتب اور درجات حاصل تھی تو سب سے پہلے سیرت کے تحت میں نبوت کے مقامات اور نبوت کے درجات آتے ہیں لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ مقامات نبوت کا بیان کرنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ پوری امت کے بس کی بات ہے اس لیے کہ مقامات وہ ہیں کہ جن سے حضور گزرے ہیں تو گزرنے والا ہی جانتا ہے کہ میں کہاں سے گزرا ہوں دور کا دیکھنے والا سمجھ بھی نہیں سکتا اور میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام بھی نہیں بیان کر سکتے مقامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ جس قدر بھی نبوت کے مقامات ہیں وہ سب آ کر ختم ہو گئے ہیں ذات بابرکات کے اوپر تو ذات اقدس جامع ہے تمام مراتب نبوت کی سارے انبیاء کی نبوتیں آپ میں جمع ہیں سارے انبیاء کے مقامات آپ کے اندر موجود ہیں سارے انبیاء کے رتبے مجتمع ہیں تو جو رتبہ الگ الگ پیغمبروں کو ملا ہوا ہے وہ ان جامع رتب سے گزر بھی نہیں سکتے جہاں سے آپ گزرے حصی طور پر اس کا مشاہدہ معراج میں کرایا گیا معراج فقط حصی عروج نہیں تھا کہ آپ پہلے آسمانی دنیا پہ پہنچے پھر دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر چوتھے پر پھر ساتویں پر پھر سدرۃ المنتہا پر پھر جنتوں میں اور پھر اس کے بعد مستوی میں جو عرش عظیم کا قرب ہے تو ایک تو حصی طور پر آپ گزر گئے نہیں یہ در حقیقت مقامات سے گزرنا تھا معنوی طور پر بتلانا تھا کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں آپ پہنچے ہیں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام بیچ میں اور انبیاء ان سب سے گزر جانے کا یہ مطلب ہے کہ ان سب کے مقامات سے گزر کر آگے پہنچ گئے حضور حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل کا مقام جو سید الملائکہ ہیں اس سے بھی آگے گزر گیا. تو وہ تمام مراتب جو ساتوں آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو سمیٹ کر اوپر تک پہنچے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا. تو جہاں کوئی نہیں پہنچا اس مقام کی کیفیت وہ کیسے بیان کر سکتا ہے کہ جو وہاں تک نہ گزرا ہو. اس واسطے کہ مقامات قلب کے وہ کیفیات ہیں قلب کی, کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی, گزرنے والا اسے سمجھتا ہے. اب اگر کوئی نابالغ بچے سے نابالغ بچہ ہم سے فرمائش کرے کہ بالغوں کی کیفیت بیان کرو میرے سامنے جوانی, تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھائی جوان ہو جا جب تو گزرے گا تجھے پتا چلے گا جوانی کیسی ہوتی, لفظوں میں کیسے بیان کر دیں جوانی کے مقصود یہ کہ عاشقی چیز گفتم کہ جو معاشوی بیدانی. کسی عاشق سے پوچھا تھا کسی نے کہ بھائی عاشقی کیسی ہوتی ہے, اس نے کہا مجھ جیسے عاشق بن جاؤ جب پتا چل جائے گا کیسی ہوتی, لفظوں میں میں عاشق کیا بیان کر دوں تو کیفیت. آپ مجھ سے یوں کہیں کہ تم سیب کا مزہ بیان کرو بڑی فصیح و بلیغ تقریر کے ساتھ, تو میں کیا بیان کر دوں. جامع معنی تعریف لفظوں میں ممکن نہیں سوائے اس کے کہ میں یوں کہوں گا کہ بھئی چار پیسے خرچ کر کے سیب خریدو کھاؤ اس کے مزے کا پتہ چل جائے. کیفیات برتنے سے آدمی سمجھتا ہے, بیان میں نہیں آ سکتی کیفیات. اسی طرح سے رتبے اور مناسب اور مقامات ہیں جو روح پر گزرتے ہیں, گزرنے والا جانتا ہے کہ مجھے کیا لذتیں حاصل ہوئی ہیں, سننے والا سن نہیں سکتا انہیں, نہ وہ بیان میں آ سکتی, جو گزرے گا وہ جانے. تو جہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں اس کیفیت کو کیسے بیان کرے گا, وہی بیان کرے گا جو گزرنے والا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیونکہ سب سے بلند و بالا ہے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا يسعه, تو حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا يسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل. معراج کی بات تو معراج کے ساتھ ہے, آپ دنیا میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اوقات دیے جاتے ہیں اللہ سے نزدیک ہونے کے کہ نہ وہاں تک کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے نہ کوئی پیغمبر پہنچا ہے. اتنے اونچے مراتب کو وہی سمجھ سکتا ہے جو گزرا ہے ان مراتب سے, وہ نہ بیان میں آ سکتے ہیں نہ دور رہنے والا ان کو دیکھ سکتا ہے اور پا سکتا ہے. تو مقامات نبوت تو در حقیقت بیان کرنے ہی کی چیز, نہ ہم سمجھیں گے نہ ہم بیان کریں گے. تو سیرت کے معنی اگر مقامات نبوت کے ہیں تو اس کے لیے جلسہ منعقد کرنا بالکل غیر ضروری, بلکہ بیکار ہے, وہ بیان میں نہیں آ سکتے. اور کوئی بیان کر دے تو ان میں کوئی اسوانی کہ ہم بھی کوشش کر کے اس مقام پر پہنچ جائیں. اس واسطے وہ ایمان لانے کی چیز ہے, اور ختم ہو گیا قصہ کہ حضور کو اللہ نے رتبہ عظیمہ دی. اب جہاں تک تو ایک درجہ تو مقامات نبوت کا ہے, وہ تو آ نہیں سکتا بیان میں, نہ وہ سیرت کے بیان میں سے متعلق ہے کہ کسی اسٹیج پر لایا جائے. اس کے بعد دوسرا درجہ سیرت کے سلسلے میں علوم نبوت کا ہے. تو علوم نبوت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین, اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے اندر جمع کر دیے گئے. ظاہر بات ہے کہ ان علوم کا سمیٹنا جو سارے اگلے اور پچھلوں کے ہوں وہ کس کے بس کی بات ہے. تو اگر اس لیے بیٹھے آدمی کہ ان سارے مقامات علمی کو کھول دے گا انسان, تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں. اس واسطے یہ درجہ بھی نہیں آتا کہ ہم سیرت کی لائن میں آ کے اس کا بیان کر دیں. تیسری چیز رہ جاتی ہے عمل کے بارے میں کہ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ سیرت کے تحت میں وہ اعمال اور وہ کردار اور وہ معاملات بیان کریں جو حضور عمل میں لائے ہیں, تاکہ ہم بھی ویسا عمل کریں. تو یہ بھی علل اطلاق ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اس واسطے کہ عمل میں بہت سے درجات اور مراتب وہ ہیں جو مخصوص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جنہیں نہ کوئی انجام دے سکتا ہے نہ اسے اجازت ہے کہ ادھر بڑھے. مثلا حدیث میں ہے کہ آپ نے ممانعت فرمائی حضرات صحابہ کو کہ تم صوم وصال مت رکھا کرو، یعنی روزے پر روزہ بلا افطار کیے مت رکھو، افطار کر کے کچھ کھا پی کے پھر اگلے دن روزے کی نیت کرو، پھر افطار کرو کھاؤ پیو پھر تیسرے روزے کی نیت کرو. تو آپ نے صوم وصال سے پیا پے روزے رکھنا بلا افطار روکا، لیکن خود حضور رکھتے پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں تو روک دیا اور خود آپ رکھتے ہیں صوم وصال. فرما ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے، باطنی غذا پہنچتی ہے، روحانی ذکر اللہ اور معرفت کی غذا پہنچتی ہے، تو تم میں مجھ جیسا کون ہے جو میری نقل اتارے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کا ایک رتبہ اور درجہ وہ ہے کہ امتی اس پر نہیں چل سکتے، ان کی طاقت سے باہر. تو سیرت کے سلسلے میں ہم ایسے اعمال کو پیش کرنے لگے تو بے نتیجہ بات ہوگی، یہ تو ایمان لانے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز نہیں. یا مثلا حدیث میں فرمایا گیا کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، اذان ہو چکی اور حضور مصلی پر تشریف لے گئے امامت کے لیے اور تکبیر بھی ہو گئی کہ اچانک گھبرا کر مصلی سے ہٹ کر گھر میں تشریف لے گئے اور چند منٹ کے بعد واپس تشریف لائے اور آ کر امامت کرائی. تو نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول آپ کیوں تشریف لے گئے مکان میں؟ تکبیر بھی ہو چکی، صف بندی بھی ہو چکی، پھر تشریف لے گئے. فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے طاق میں ایک دینار رکھا ہوا ہے. دینار اس زمانے کی اشرفی ہوتی تھی جو دس درہم کی ہوتی تھی. ایک دینار رکھا ہوا ہے جو ہمارے یہاں کی قیمت کے لحاظ سے ڈھائی روپے کی قیمت کا ہوتا تھا ایک دینار. تو فرما آپ نے، مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے طاق میں ایک دینار رکھا ہوا ہے، اور نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے گھر پر رات گزرے اور گھر میں سونا اور چاندی موجود. تو میں نے جاتے ہی اس کو صدقہ کیا، جب گھر خالی کر دیا سونے اور چاندی سے تب میں نماز پڑھانے کے لیے آیا. تو آپ میں یا مجھ میں کون ہے یہ ہمت اور جرات رکھنے والا کہ آج ہی جا کر کے تمام زیورات، تمام زر و جواہر صدقہ کر کے گھر کو خالی کر دے سونے اور چاندی. تو اگر سیرت کے یہ معنی ہو تو دنیا میں کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا سیرت کے اوپر. یہ تو انبیاء، سردار انبیاء کے لیے مخصوص ہے یہ چیز. تو اس لیے نہ ہم مقامات نبوت کو سامنے لا سکتے ہیں کہ وہ عمل کرنے کی چیز، نہ معجزات کو سامنے لا سکتے ہیں کہ معجزہ نبی کے سوا کسی کو ملتا نہیں، نہ جامعیت علوم کو سامنے لا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بس کی چیز نہیں، نہ خصوصیات نبوی کو سامنے لا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ہم مکلف نہیں، نہ ہم اس کے طاقت رکھتے ہیں. تو پھر آخر سیرت کے کیا معنی؟ جب سیرت کے یہ بھی معنی نہیں، یہ بھی معنی نہیں، پھر سیرت کیوں پیش کی جاتی ہے؟ تو سیرت کے معنی سیدھے سادھے شریعت کے ہیں کہ وہ اعمال جو قانون خداوندی میں حضور لے کر لائے، آپ نے پیش فرمائے، انہیں ہم دنیا کے سامنے رکھ لیں. اس کا نام سیرت رکھ لو یا شریعت رکھ لو، جس چیز میں اسوہ ہو، نمونہ عمل موجود ہو، ہم عمل کے مکلف ہوں، بس وہی چیز عمل کے قابل ہوتی ہے، وہی چیز بیان بھی کی جاتی ہے. اور چیزیں محض ایمان لانے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں. عمل کرنے کے لیے قانون ہے شریعت، قانون میں ہے گنجائش، ہے ہر اعلیٰ اور ادنا اس پہ عمل کر سکتا ہے. اعلیٰ مراتب بھی ہیں عمل کے، متوسط مراتب بھی ہیں، ادنا مرتبہ بھی. اور خصوصیات نبوت تو بڑے سے بڑا بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا. مخصوص لوگ ہیں صحابہ میں بھی جنہوں نے حضور کی ذاتی زندگی کو اختیار کیا، ورنہ قانون کی زندگی پر چلتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور کی ذاتی زندگی کو اختیار فرمایا، ان کے مذہب میں یہ جائز نہیں تھا کہ اگر اس وقت کا کھانا موجود ہو تو رات کے لیے بندوبست کیا جائے. اگر رات کے لیے کھانا رکھا اب تو وہ کہتے تھے کہ یہ خزانہ اور قرض ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں فرما گیا ہے کہ فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، کہ گرم کر کے کر کر کے سونا اور چاندی اس سے داغ دیا جائے گا بدنوں کو. یہ اس سونے اور چاندی کے بارے میں ہے کہ جس میں زکات نہ ادا کی گئی ہو، حقوق اللہ نہ ادا ہو، حقوق العباد نہ ادا ہو. وہ کہتے تھے کہ ایک وقت کی روٹی کے سوا سب حقوق العباد، سب حقوق اللہ ہیں، جائز ہی نیازی کے لیے رکھنا. تو ان کی زندگی پر آج کون عمل کر سکتا ہے؟ تو مذہب تھا ان کا جس کے بارے میں سنا تھے. جب حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے شام میں، شام کا ملک متمدن، کھانے پینے کی چیزیں، پھل اور فروٹ اور بڑا تمدن. تو وہاں روزانہ صحابہ سے لڑائی رہتی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی، جس کے دسترخوان پر دو کھانے دیکھ لیے لاٹھی لے کے پہنچ جاتے تھے کہ حضور کے دسترخوان پر دو کھانے کب جمع ہوئے جو تم جمع کر رہے ہو، یہ جائز کب؟ پھر یہی نہیں کہ امر بالمعروف زبان سے کرتے، لاٹھی لے کے مارنا شروع کر دیتے تھے کہ ہٹاؤ اس کھانے کو. اگر کسی نے ایک جوڑے کے سوا دوسرا جوڑا کپڑے کا رکھ لیا، بھل لاٹھی لے کے اس کے گھر پہنچ گیا کہ نکالو اس جوڑے. ایک پیسے کے سوا اگر دوسرا پیسہ آ گیا شام تک کا، لاٹھی لے کے اس کے سر ہو جاتے تھے. امیر معاویہ نے آخر لکھا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے تو دنیا کا ناک کا بند کر دیا، کوئی زندہ کس طرح سے رہے گا، انہیں بلائیے. تو وہاں سے حکم آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ ربدا میں جنگل میں جا کے قیام کرو، شہروں میں مت ٹھہرو. جن چیزوں کی قانون شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے، تم کیسے اس پہ پابندی عائد کر رہے ہو؟ اب تمہارے ذاتی مذہب پر کیسے عمل کر لے ساری دنیا تنہائی میں قیام؟ تو چونکہ امیر المومنین کا حکم واجب التعمیل تھا، اس لیے فوراً شام بھی چھوڑ دیا، شہری زندگی بھی ترک کر دی، ربدا میں جنگل میں جا کے قیام کیا، ایک کٹی سی ڈال لی اس میں رہ. وفات کا جب وقت آیا تو کوئی پاس نہیں تھا، پیسہ پاس نہیں تھا، کھانے جانے کو کچھ نہیں تھا، وہ ان کا مذہب ہی ہے. تو بیوی رونے لگی، فرمایا کہ رو مت، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، جا کے تمہیں قافلہ نظر پڑے گا آتا، جب وہ قافلے کے لوگ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ رسول اللہ کے ایک صحابی کی موت کا وقت، لوگوں آ کر کے بیٹھ جاؤ اور کچھ تجہیز تقسیم کر دو. بیوی باہر بیٹھ گئی تو واقعی دور سے کچھ گرد اڑی اور چند اونٹ نظر پڑے. جب وہ چار پانچ آدمی قریب پہنچے تو انہوں نے ٹھہرا اور کہا کہ اے لوگوں ذرا رک جاؤ، اللہ کے رسول کے ایک صحابی کی وفات کا وقت ہے، ان کی تجہیز و تقسیم کی ضرورت ہے. اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان آدمیوں میں. تو انہوں نے کہا کون سے صحابی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. تو فرماتے ہیں ابن مسعود کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویحک ابو ذر یعیش فریدا ویموت فریدا. سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو دیکھ کے کہ افسوس ہے ابو ذر، زندگی بھی تنہائی میں گزارو گے، موت بھی تنہائی میں آئے گی. تو وہ پیشی گوئی حضور کی پوری ہو گئی کہ تنہائی میں موت آ رہی ہے. اندر پہنچے تو ہوش و حواس ابھی باقی تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تو ملاقات کی. ابو ذر نے یہ فرمایا کہ میرے پاس صرف یہ ایک چادرا ہے جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، مجھے کفن کی ضرورت ہے، تم میں سے کوئی شخص ایک چادرا مجھے دے دے تاکہ میرا کفن ٹھیک ہو جائے، کفن کے لیے ابھی پاس نہیں ہے. سب نے کہا کہ ہم دیں گے. فرما مگر ایک شرط، یعنی اس وقت بھی تقویٰ و تقدس کی انتہا تھی، فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ شخص اپنی چادرا دے جو حکومت کا ملازم نہ ہو، اور بالخصوص چنگی وصول کرنے پر ملازم نہ ہو، ٹیکس وصول کرنے پر نہ ہو. حالانکہ حکومت کون سی تھی؟ خلافت راشدہ. خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، مگر ان کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ فرما کہ اس حکومت کا ملازم نہ ہو، اور وہ بھی بالخصوص وہ کہ جو ٹیکس وصول کر کے لاتا ہے، زکات وصول کر کے لاتا ہے. فرما کہ اکثر و بیشتر یہ زکات کے وصول کرنے والے زیادتی کرتے ہیں، کبھی اچھا مال لے لیتے ہیں، کبھی رعایت کر کے ردی مال لے لیا اچھا چھوڑ دیا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ درمیانی درجے کا مال لو، نہ بہت گھٹیا نہ بہت بڑھیا. تو مجھے ان کی کمائی میں شک ہے، وہ مشتبہ ہے کمائی، اس لیے وہ شخص مجھے اپنی چادرہ دے کہ جو ملازم نہ ہو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ملازم نہیں ہوں چنگی لینے، اور یہ دو چادریں ہیں میرے پاس، اور دونوں کا سوت میری ماں نے کاٹا ہے اپنے ہاتھ سے، اور گھر میں ہی بن لیا تھا ہم نے. کہا بس ٹھیک ہے ایک چادرہ دے دو. چنانچہ ایک چادرہ دے دی، وفات ہو گئی، اسی میں دفن کر دیے گئے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس ذاتی زندگی پر عمل کیا جو حضور کی شخصی زندگی تھی، مگر شہر میں نہیں رہ سکتا. شہر میں وہی رہ سکتا ہے جو قانونی گنجائشوں پر عمل کر کے رہے، قانون کے تحت زندگی بسر کرے. خصوصیات کی زندگی عوام میں رہ کر، مجموع میں رہ کر مشکل ہے. خواص بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، اخص سے خواص محدود افراد ہوتے ہیں جو اس چیز پر چل سکتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ اپنے مطبخ میں ایک دفعہ تشریف لے گئے تو ہزاروں آدمی وہاں مسترشد آتے تھے ذکر شغل کرنے کے لیے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے. تو پوچھا مطبخ والوں سے کہ لنگر خانے میں کیا چیز پکتی ہے؟ لوگوں نے کہا گوشت روٹی. اللہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پر تو جو کی روٹی ہوتی تھی، یہ گوشت اور یہ تکلفات یہ حضور نے کبھی نہیں برتے. ہم یہاں اللہ کا نام سیکھنے آئے ہیں اور زندگی امیروں کی سی گزار رہے ہیں، بند کیا جائے جو کی روٹی پکائی ہے. وہ گیہوں کی روٹی بند کر دی گئی، گوشت بھی بند کر دیا گیا، جو کی روٹی پکنے لگی. اور جو کی روٹی بھی وہ کہ اسے دل کر در درا کر پھونک مار دی، جو بھوسا اڑنا تھا اڑ گیا، جو موٹا دلیا باقی رہ گیا اس کی روٹی پک گئی. تو یوں بھی حلق سے نیچے اتارنی مشکل، مگر بہرحال حکم تھا وہ پکنے لگی. تین دن استعمال کی گئی تھی کہ لوگوں کو دست آنے شروع، بیمار پڑ گئے لوگ. تمام خانقاہ والے بیمار، ذکر شغل بند ہو گیا، خانقاہ سونی پڑ گئی. فرمایا کہ خانقاہ سونی کیوں ہے، آواز کیوں نہیں آتی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ جس دن سے جو کی روٹی کھائی ہے ہضم نہیں ہو سکی، سب بیمار پڑ گئے. تو کان پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ اکبر، ہم نے گستاخی اور بے ادبی کی کہ ہم نے یوں چاہا کہ حضور کی ذاتی زندگی پر عمل کریں. یہ انبیاء کا حوصلہ تھا کہ وہ اس زندگی کو نبھاتے تھے، ہمارا رتبہ نہیں ہے، ہمارا درجہ نہیں کہ اس زندگی پر چلے. اسے بند کرو اور وہی گوشت روٹی پکاؤ جو عام لوگ کھاتے ہیں. تو حضور کی ذاتی زندگی، خصوصیات کی زندگی جو سیرت کا اعلیٰ مقام ہے، وہ نہ میرے بس کی نہ آپ کے بس کی. تو اس کی کیا تلقین کی جائے بیٹھ کے کہ اس پہ عمل کرو؟ اخذ سے خواص نہیں عمل کر سکے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے کہ اس پر عمل کریں؟ تو اس لیے سیرت کے معنی صرف یہ رہ جاتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو، اس قانون شریع پر عمل کرو جو قانون حضور لے کر آئے، جس میں گنجائشیں موجود ہیں. اعلیٰ اور ادنا، رئیس اور امیر، غریب، تاجر اور کاشتکار، ملازم اور غیر ملازم، سب یکساں عمل کر سکتے ہیں، وہ ہے اصل سیرت. اس سے آگے بڑھنا یہ حوصلے سے گزر جانا، یہ اپنے حوصلے سے آگے کی بات کرنا ہے. تو آرزو می خواہ لیک اندازہ خواہ، مولانا رومی کہتے ہیں کہ آرزو کرو مگر اپنی بساط کے مطابق کرو، اپنی حدود سے مت گزرو. کوئی شخص سوال کرنے لگے اپنی حد سے گزر کے، وہ پورا ہونا مشکل، اور پورا کیا جائے گا تو کھپ نہیں سکتا، نبھ نہیں سکتا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے، اور فقر و فاقہ بہت زیادہ رہتا تھا. ایک دن ایک مہمان آیا اور گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے. تو خواجہ صاحب گھبرائے ہوئے پریشان، کبھی گھر میں جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں کہ کس طرح مدارات کروں اس مہمان کی، گھر میں تو ایک پائی بھی نہیں. پریشانی میں تھے، اضطراب میں تھے، کہ خواجہ صاحب کا ایک مرید تھا بھٹیارا جو کھانے پکانے اور بیچنے کی دکان کرتا تھا. اس نے محسوس کر لیا کہ آج گھر میں کچھ ہے نہیں اور مہمان آ گیا ہے، اس لیے پریشان ہے مضطرب ہے. تو وہ اپنی دکان پر گیا اور بہت عمدہ کھانا پکا ہوا، کئی قسم کے کھانے خان میں جما کے عمدہ دسترخوان اور خان پور ڈھانپ کر بڑے تکلف سے لے کر آئے اور ہدیے کے طور پر خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش. خواجہ صاحب کا دل باغ باغ ہو گیا، مہمان کے آگے رکھا اور لوگوں نے بھی کھایا تو بے حد خوشی خواجہ صاحب کو. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بھٹیارے سے جوش میں فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. بھٹیارے نے آرزو کی مگر وہ کی جو اس کی حد سے گزری. فرمان عرض کیا اس نے بھٹیارے نے کہ مجھے اپنے جیسا بنا دو. اب خواجہ صاحب حیران ہوئے، فرمایا کہ یہ تو نے اپنی حد سے گزر کر درخواست کی ہے، ایسی درخواست کر کہ جس کو تو قبول کر سکے، جو تجھ میں کھپ سکے. وہ بھی ضدی قسم کا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو مانگ چکا ہوں، جب آپ نے یوں کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو میں یہ مانگتا ہوں کہ اپنے جیسا بنا دوں. پھر متامل، اس لیے کہ نعمت کے لیے ظرف کی بھی تو ضرورت ہے. بھٹیارے کا ظرف اتنا کہاں تھا کہ خواجہ باقی باللہ کے کمالات اس میں بھر جائیں، نہ اس کی عقل اس درجے کی، نہ دماغ اس درجے کا، نہ قلب کی وسعتیں اس درجے کی، تو کیسے اس میں کھپ جاتی وہ نسبتیں جو خواجہ صاحب کی تھی. اس لیے تامل تھا، حیران تھے، بخل مقصود نہیں تھا، یہ دیکھتے تھے کہ اگر میں نے اپنی وہ کل چیزیں دی تو یہ نبھا نہیں سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے پھر تامل ہوا، پھر فرمایا کہ بھائی اپنی درخواست پر غور کر، ایسی بات مت مانگ کہ جو تجھ میں کھپ نہ سکے. وہ بھی ہٹی قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا نہیں میں تو مانگ دوں گا، بس دینا ہے تو یہی دیجیے. فرما اچھا، اللہ مالک اسے اپنے حجرے میں لے گئے، اندر سے کیواڑ بند کر دی، وہاں جا کے اس کی روح میں تصرف کیا اور وہ جو نسبت قلب میں تھی وہ ڈالنی شروع کی. اب آج گھنٹے تک اندر رہے اور پوری قوت اور ہمت سے پورا تصرف کر کے وہ کل نسبتیں اس میں القا کی. جب باہر نکلے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ اس بھٹیارے کی صورت بھی ویسی ہو گئی تھی جیسے خواجہ باقی باللہ، فقط یہی نہیں کہ سیرت، شکل بھی وہی ہو گئی. لوگوں نے دیکھا کہ دو خواجہ باقی باللہ آ رہے ہیں حجرے کے اندر، مگر پہچان کاہے سے ہوتی تھی کہ ایک خواجہ باقی باللہ تو متانت کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایک کی ٹانگیں بھی لرز رہی ہیں، ہاتھ بھی کپ کپ آ رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، جیسے کوئی برداشت نہ کرتا ہو، غیر معمولی بوجھ پڑ گیا ہو. اس سے لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو بھٹیارا ہے اور یہ خواجہ صاحب ہے، ورنہ شکل و صورت ایک، یا کچھ لباس سے فرق محسوس کی. تین دن کے بعد بھٹیارے کا انتقال ہو گیا، برداشت نہیں کر سکتے. تو بہرحال بھٹیارے نے درخواست تو کی مگر اپنی حد سے گزر کے درخواست کی، اتنا مانگنا چاہیے تھا جتنے کو کھپا سکے، اپنے اندر سمو سکے، اس سے زائد مانگنا. اب کوئی جنگل کا دیہاتی آ کے اس سے بادشاہ کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور وہ یوں کہنے لگے کہ مجھے اپنی گدی پہ بٹھا دو، تخت سلطنت سپرد کر دو، تو جاہل کندہ ناتراز وہ کیسے چلائے گا سلطنت؟ تو بادشاہ تو بخیل نہیں ہے، مگر تامل یہ ہوگا کہ دوں کسے تخت سلطنت جسے اپنی بھی خبر نہیں، وہ پورے ملک کی کیا خبر گیری کرے گا. تو مانگنی چاہیے ایسی چیز کہ جو اپنی حیثیت کے لائق ہو، اپنی بساط کے لائق ہو. تو بھٹیارے نے مانگی ایسی چیز جو نہ نہیں تھی. تو ہم حوصلہ کرنے لگے کہ ہمیں ذاتی زندگی نصیب ہو جائے حضور کی، جو نبوت کا بھی اعلیٰ مقام ہے، تو یہ حماقت کی بات ہے. ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم شریعت کے عام احکام پر عمل کر لیں، یہی سب سے بڑی ہماری کمال کی بات ہوگی. ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں، یہی ہمارے لیے غنیمت ہے کہ جائے کہ ہم وہ ساری نفلیں پڑھیں اور وہ پچاس نمازیں پڑھیں جو معراج میں حضور پر فرض ہوئی تھی، یہ ہمارے حوصلے سے باہر ہے. ہم اتنی پڑھ لیں جو ہم پر فرض کی گئی. حضور شعبان میں روزے رکھتے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ پورے مہینے روزے رکھتے چلے جائیں، ہر مہینے میں روزے. ہم کہاں برداشت کریں؟ اگر ہم رمضان ہی کے رکھ لیں یہی بہت غنیمت ہے، ہم سے تو وہ بھی نہیں. ہمارے ہزاروں بھائی ہیں کہ رمضان میں کھلے بندوں کھاتے اور پیتے پھرتے ہیں، فقط یہی نہیں ہے کہ وہ روزے خور ہیں، بلکہ روزے کا گوا عملاً مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ میاں اگر یوں کہیں کہ مت کھاؤ تو ہم الاعلان کھا کے دکھلائیں گے. یہ تو مقابلہ ہے حق تعالی شان کا. تو ہم حوصلہ کریں گے، سیرت اور ذاتی زندگی پر عمل کریں گے، قانونی زندگی پہ تو ہوتا ہی نہیں عمل ہم سے. ہم اس پر کا حوصلہ کریں گے کہ زہد اور قناعت کا وہ درجہ اختیار کر لیں جو حضور نے کیا، کہ ایک پائی ہمارے گھر میں نہ رہے، ایک وقت کا کھانا رہے. ہم یہ حوصلہ کریں گے. ہم اگر لکھ پتی ہو کر زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور صدقات واجبہ دیتے رہیں، یہی بہت غنیمت ہے کہ جائے کہ ہم وہ سخاوت برتیں جو پیغمبروں کی تھی، ہمارے حوصلے سے باہر. اس واسطے سیرت کے معنی ذاتی زندگی کے ہیں، وہ لینا یہ در حقیقت حوصلے سے گزر جانا. مجھے تو بعض اوقات یہ بھی کچھ بے ادبی سی معلوم ہوتی ہے کہ جلسے کے بارے میں ہم اعلان کریں کہ جلسے سیرت ہوگا، اس لیے کہ سیرت کے معنی ہے خصوصیات نبوت کے، تو کس کا حوصلہ ہے کہ خصوصیات نبوت پر عمل کرے. تو جلسے کا نام یا اصلاحی جلسہ، تبلیغی جلسہ، اسلامی جلسہ، شرعی جلسہ، بتیرے عنوان پہنچے تو وہاں کہ سیرت کا جلسہ ہے، یعنی حضور کی ذاتی زندگی بیان کی جائے گی، اس پہ عمل کریں گے، یہ کس کا حوصلہ ہے؟ یہ تو عنوان بھی بے ادبی کا ہے. میں تو سمجھتا ہوں حوصلے سے گزر جانا ہے. کافی تھا شرعی جلسہ، اسلامی جلسہ، دینی جلسہ، یہ بتیرے عنوان پڑیں گے. تو ہر شخص کو اپنی حیثیت پیش نظر رکھنی چاہیے، امت کو اپنی حیثیت پیش نظر رکھنی چاہیے، اتنا چلے جتنے پر چل سکتی ہے. تو آج اگر ہم قانون شرعی کے دائرے میں زندگی گزار دیں تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم تو ولی کامل ہو جائیں گے اگر حرام سے بچنے لگے، فرائض ادا کرتے رہے تو ولی کامل ہے اس زمانے. آج یہ کہنا کہ جنید اور شبلی موجود نہیں ہے یہ غلط ہے. جیسا آج کا زمانہ ہے، آج کے مناسب جنید بھی موجود ہے، شبلی بھی موجود ہے. آپ جنید اور شبلی کا نام لیتے ہیں تو جنید اور شبلی کے زمانے میں عوام وہ تھے کہ آج کے خواص بھی وہ نہیں. تو عوام تو ہوں اس زمانے کے اور طلب کرے اس زمانے کا جنید و شبلی، جیسے عوام ہے ویسے خواص ہیں، جیسے تم ویسے اس زمانے کے تمہارے جنید و شبلی، مگر ہے موجود ضرور جنید و شبلی. تو آج اگر قانون شریعت کے دائرے میں ہم رہ کر عمل کریں، زندگی دائرے سے نہ نکلے، حرام اور مکروہات کے مرتکب نہ ہو، حلال اور جائز اور فرائض یہ زیر عمل رہے، ہم ولی کامل. اور اللہ سے امید ہے کہ ہمارے اجر میں کمی نہیں، بلکہ شاید وہ اجر مل جائے جو اگلوں کو ملتا تھا. اور یہ شاید نہیں بلکہ احادیث میں ہمیں تسلی بھی دی گئی. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں بتلاؤ ایہم اعجب ایمان، سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ملائکہ. فرمایا ملائکہ کیا ہوا جو ایمان نہیں لائیں گے؟ عرش ان کے سامنے، کرسی ان کے سامنے، جنت و دوزخ ان کے سامنے، وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کا ایمان عجیب کہاں ہوا؟ تو عرض کیا انبیاء کا ایمان عجیب. فرمایا انبیاء کو کیا ہوا جو ایمان نہ لائیں؟ وہی ان کے اوپر اترتی ہے، معجزے ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو عرض کیا کہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے صحابہ کا. فرمایا تمہیں کیا ہوا جو ایمان نہ لاؤ؟ اللہ کا رسول تمہارے سامنے، معجزے تمہارے سامنے، وہی تمہارے سامنے آ رہی، تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا اللہ رسول ہی بہتر جانتا ہے، کون کن کا ایمان عجیب. فرما ایمان ان کا عجیب ہے کہ جو تمہارے بعد آئے گی، نہ پیغمبر سامنے، نہ وحی اتر رہی ہے سامنے، نہ معجزے سامنے، پھر بھی ایمان لائیں گے، موانے ہوں گے، شک و شبہ ڈالنے والے ہزاروں ہوں گے، اس سب کا مقابلہ کر کے ایمان قبول کریں گے، ان کا ایمان عجیب و غریب. اس سے اندازہ ہوا کہ موانے کی کثرت میں جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، اور رکاوٹیں بالکل نہ ہوں اور پھر کر لے آدمی، وہ عجیب و غریب نہیں. اسی واسطے جو مرتبہ صحابہ میں ان حضرات کا ہے جو بالکل اولین پہ ہیں، جنہوں نے عسرت کے زمانے میں ایمان قبول کیا، جبکہ بہتر ایمان قبول کرنا یہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. ہر طرف سے اسباب موجود ہوں قبول کے، آمادگی کے، اور پھر ایک چیز قبول کر لی جائے تو زیادہ عجیب بات نہیں. اسی واسطے علماء لکھتے ہیں کہ انسان کا ایک سجدہ فرشتوں کی ہزاروں برس کی عبادت سے زیادہ اونچا ہے بلند، اس لیے کہ فرشتہ اگر عبادت کرتا ہے تو اسے کوئی مصیبت نہیں عبادت کرنے میں، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ ملازمت کی، نہ معاشرت کی، نہ سونے کی، نہ جاگنے کی. تو اگر فرشتہ عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس کی عبادت تو تبھی ہے، عبادت اس کی ہے کہ شہوتوں کا لشکر اس کے پیچھے لگ رہا ہے، خواہشات اس کے پیچھے لگ رہی ہیں، کہیں ملازمت، کہیں تجارت، کہیں زراعت، رات دن سرگردان فکر میں، اور پھر بھی جا کے اللہ کے آگے پیشانی ٹیک رہا، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. بیوی پاس موجود ہے، اسے چھوڑ کر خدا کی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حقوق ادا کر کے دوڑتا ہے اللہ کی طرف. سجدہ تو اس کا ہے فی الحقیقت، فرشتوں کے اگر ہزار برس بھی سجدہ کرے کوئی رکاوٹ نہیں سجدہ کرنے میں، بلکہ طبیعی دائرہ موجود. تو طبیعت کے موافق چلنا یہ کمال کی چیز نہیں، طبیعت کے خلاف چلنا یہ ہے کمال کی چیز. آج اگر آپ یوں کہنے لگے کہ جناب میں بہت کامل آدمی ہوں اس لیے کہ میں کھانا کھایا کرتا ہوں، تو لوگ کہیں گے پاگل آدمی، بھائی کھانا ساری دنیا کھاتی ہے، کون سے کمال. آپ کہیں جناب میں بہت بزرگ آدمی ہوں اس لیے کہ میں رات کو سویا کرتا ہوں، تو لوگ کہیں گے بندے خدائی بھی کوئی کمال ہے، بھائی جانور بھی سوتے ہیں، سب سوتے ہیں، یہ تو امر طبیعی ہے. اور اگر یوں معلوم ہو جائے کسی کو کہ وہ مہینہ بھر سوتا نہیں ہے، بس مخلوق پیچھے کے کوئی خدا رسیدہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، کسی کے متعلق یہ پتہ چل جائے کہ وہ کھاتے نہیں مہینے بھر تک، بس مخلوق پیچھے پیچھے کے معلوم ہوتا ہے کوئی فرشتہ آ گیا دنیا، تو طبیعت کے خلاف اگر کسی کو دیکھے چلتا ہوا تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں لوگ. اور طبیعت کے موافق کوئی کرے سوئے جاگے کوئی کمال کی بات نہیں سمجھے گا. تو عبادت کرنا فرشتے کی طبیعت ہے، اور طبیعت کے مطابق کام کرنا زیادہ عجیب بات نہیں. عبادت کرنا انسان کی طبیعت میں داخل نہیں ہے، تو طبیعت کے خلاف کر کے مصیبت اٹھا کے پھر عبادت کرتا، اس لیے قابل قدر. سردی ہو رہی ہے، لحاف میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں، مؤذن نے کہا حی علی الصلاہ، جلدی سے لحاف کھول کے اتر پڑے، گرم پانی نہیں ملا تو ٹھنڈے سے وضو کی، سرد ہوائیں چل رہی ہیں تو سکڑتے جا رہے ہیں، پہنچے مسجد میں، یہ ہے کمال کی نیند بھی کھو دی، طبیعت کے خلاف کیا، اپنے نفس کو قتل کر کے پھر اللہ کے سامنے پہنچا. اور اگر نفس کے مطابق وہ عبادت، وہ عبادت زیادہ کمال کی بات نہیں، یہ معاذ اللہ کوئی ملائکہ کی تحقیر نہیں، کیونکہ کروڑوں ملائکہ یہاں موجود ہیں، کبھی میرے اوپر خفا ہو جائیں، یہ معاذ اللہ توہین نہیں ہے، بیان حال ہے کہ فرشتے کی طبیعت اتنی پاک ہے کہ اس میں عبادت کے سوا دوسری چیز آ نہیں سکتی. انسان کی طبیعت پیدائشی طور پر پاک نہیں ہے، تو اسے محنت سے پاک کرنی پڑتی ہے، عبادتیں کرا کے، ریاضتیں کرا کے، مجاہدے کرا کے اس کو پاک بنایا جاتا ہے، تب جا کے کہیں یہ کسی اچھے مقام پر پہنچتا. تو طبیعت کے خلاف چلنا یہ ہے بڑے کمال کی بات. مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دار العلوم دیوبند کے، روڑکی میں جب مناظرہ کرنے گئے پنڈت دیانند سرسوتی سے جو آریہ سماج کے بانی، تو سب سے پہلے شرائط مناظرہ طے کرنی ضروری تھی، تو ان کے پاس بھیجا حضرت نے اپنے خادم کو، ان کا نام تھا منشی نہال احمد، اور حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے دیوبند میں ڈیڑھ ذہین ہے، کل پورے ذہین تو شیخ منظور احمد اور آدھے ذہین منشی نہال احمد. فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی میرے واز میں بیٹھ جاتا ہے تو طبیعت کھل جاتی ہے اور علوم کی آمد شروع ہو جاتی ہے، کہ سمجھنے والے موجود ہیں، ورنہ طبیعت بند رہتی ہے. تو ان کو آدھا ذہین سمجھا کرتے تھے، اگر انہیں بھیجا کہ تم شرائط مناظرہ طے کر کے، یہ گئے وہاں تو پنڈت جی چھاونی میں ٹھہرے ہوئے شروع کیے کپتان کی کوٹھی پر، یہ باہر جا کے برآمدے میں بیٹھ گئے، اندر اطلاع کر دی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا آ رہا ہے، جب وہ کھانے سے فارغ ہوں گے اس کے بعد میں شرائط کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو وہ کھانا آئے، اتنی بڑی پراگ، تقریباً 5 سیر پوریاں تھیں اس میں، 2.5-3 سیر حلوا تھا اس میں، 2.5-3 سیر سالن اور ترکاریاں تھیں، اور کچھ پھل اور فروٹ، غرض کوئی 10-12 سیر کا ملبہ اس میں بھرا ہوا، تو یہ یوں سمجھے کہ اندر کوئی مجمع بیٹھا ہو بڑے مجمع کے لیے، اتنا کھانا آ سکتا، خیر وہ خان اندر چلا گیا، جب وہ فارغ ہو گئے کھانے سے تو خالی وہ پرات باہر آئی، بالکل ایک حبہ اس میں باقی نہیں تھا، تو یہ یوں ہی سمجھے کہ پوری جماعت نے کھائی، انہیں بلایا گیا، اندر پہنچے تو دیکھا کہ تنہا پنڈت جی بیٹھے ہوئے، تو یہ سوچنے لگے کہ اتنا کھانا ایک نے کھا لیا، یوں سمجھے کہ شاید اور لوگ بھی ہوں گے، کوئی پیچھے دروازہ ہوگا اس سے نکل گئے ہوں گے کھا کے، تو ادھر ادھر جھانک کے دیکھا تو کمرے میں کوئی دروازہ بھی نہیں تھا، بھائی یہی تھا جس سے یہ گئے تھے، احتیاطاً کسی سے پوچھا کہ بھائی کچھ اور لوگ بھی تھے پنڈت جی کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں تنہا پنڈت جی نے کھانا کھا، تو معلوم ہوا کہ 12-15 سیر اتنا وہ سب ایک کے پیٹ میں گئے، بڑے حیران ہوئے، شرن تو حیران ہونے کی بات نہیں تھی، حدیث میں فرمایا گیا کہ الکافر یاکل بسبعۃ امعاء والمؤمن یاکل بمیء واحد، کافر 7 اتڑی سے کھاتا ہے، مومن 1 اتڑی سے کھاتا ہے، اور وجہ